بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. کئی روز سے سنت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. اللہ کرے سنت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، سنت ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے، سنت ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، سنت ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اللہ کا مقرب بنا دے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اہمیت دل میں بیٹھنا ہے. جب اہمیت دل میں بیٹھے گی تبھی آدمی آگے قدم اٹھائے گا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. عمل کا درجہ بات کا ہے، سب سے پہلے سننا ہے. سننا ہے عقیدت اور محبت اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرتے ہوئے، احادیث کا احترام کرتے ہوئے سننا ہے. تو اس طرح کا سننا دیر سے رنگ لاتا ہے. یہ نہیں یعنی بار بار کئی دنوں سے یہی مضمون چل رہا ہے، بار بار جو ہے ایک بات سنائی جاتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. خود اللہ پاک نے جو ہے تو وضع کے فرند ذکر تنفع المؤمنین، یاددانی کرتے رہیے. یاددانی کرتے رہنے سے، بار بار کسی چیز کو سننے سے وہ چیز دل کے دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور یہی ضروری ہے. آج ہمارے اندر اسی کی کمی ہے. سنت ہمارا بوجھ جو ہے یہ ہم کو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کیے ہوئے اور آخرت کے اندر بھی یہی چیز رنگ لائے گی. اللہ اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت بحثیت مجموعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائے، سنت کے قریب آ جائے. تو پھر آپ یقین مانیے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرات صحابہ کرام کو دکھایا تھا دور اول قرن اول. اس کی یہی وجہ تھی اور دوسری کوئی وجہ نہیں تھی. اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر مکمل عمل اور اس کے اوپر جو ہے اپنی جان نچھاور کرنا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دنیا کی سربلندی عطا کی، آخرت کی سربلندی عطا کی. کل آپ کے سامنے بات جو کہی گئی تھی شاید آپ ذہن میں ہو، سنت کا درجہ اور مقام اس کی اہمیت معلوم ہوتی تھی کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین تین قلعے تعمیر کیے، ایک دو نہیں. بزرگوں کا قول ایسے بیکار نہیں ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. قیمتی سے قیمتی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ دنیا میں نہ آخرت کے اندر. تو اس قیمتی چیز کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے فرائض کا قلعہ تعمیر کیا. فرائض کے قلعے کی حفاظت کے لیے سنتوں کا قلعہ تعمیر کرایا گیا، اور اس قلعے کی حفاظت کے لیے آداب اور مستحبات کی کا قلعہ بنایا گیا. وہ تینوں قلعوں کو سر کرنا اور اس کو جو ہے توڑ کر کے اندر آنا آسان کام نہیں ہے. شیطان آہستہ 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 جو ہے ایک ایک قلعے کو کمزور کر کے پھر آگے بڑھتا ہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا اور آخرت کی تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دشمن کو قریب آنے ہی نہ دیں. ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، یعنی فرائض کی بھی پوری حفاظت کریں، سنتوں کی بھی پوری حفاظت کریں، آداب کی بھی پوری حفاظت کریں تاکہ اس کو موقع ہی نہ ملے. اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو اس سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے یعنی ہر چیز کی، ہر ادب کی، ہر مستحب کی، ہر سنت کی، ہر فرض کی جو ہے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. قرب قیامت میں سنت کا کیا مقام ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز قابل اختیار نہ ہوگی. ایک زمانہ آئے گا، وہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا. ایک چیز پہلی اس میں سے حلال روپیہ، حلال کمائی. دوسری مخلص دوست جس سے وہ اونٹ حاصل کرے، بہت ضروری ہے. دنیا کے اندر آدمیوں کے تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں. دوستیوں کو، دوستی کو دیکھنا چاہیے کن کے ساتھ میری دوستی ہے. یہ دوست ہمارے لیے باعث نجات بھی بنتے ہیں، یہی دوست ہمارے لیے باعث ہلاکت بھی بنتے ہیں. آج اور بالخصوص یہ زمانہ، رشتے دار دور، ماں باپ سے دوری، اب لے دے کے رہ گئے ہیں دوست. دوستوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے سامنے نہ ہم کو اپنے رشتے داروں سے تعلق ہے، نہ اپنے ماں باپ سے اتنا زیادہ تعلق ہے. خود سوچے، ہم نوجوان ہیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ ہمارا وقت زیادہ کہاں گزرتا ہے. گھر میں ماں کے سامنے کتنی دیر بیٹھتے ہیں، والد کے سامنے کتنی دیر بیٹھتے ہیں، ادب و احترام والد کا کتنا ہے، اور ماں کے سامنے کتنا وقت گزرتا ہے. جبکہ ماں اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو ماں کا ہے، لیکن ہمارے پاس ماں کے سامنے بیٹھنے کے لیے وقت نہیں آج کے نوجوانوں کو. جبکہ ماں اور باپ ایسی عظیم ترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان کا دیکھنا عبادت ہے. خالی عبادت نہیں، ایک حج مقبول حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے. فرما بر حدیث کے اندر، حدیث کا مضمون ہے، ایک فرما بردار لڑکا یا لڑکی، اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو، فرما بردار ہے، ماں باپ کا مطیع ہے، ماں باپ کی عظمت اور محبت کے جذبے کے ساتھ ایک نظر ڈالتا ہے ماں کی طرف، باپ کی طرف ایک نظر، اس کے اوپر اس کو کیا ملا؟ ایک مقبول حج اور عمرہ. مقبول حج یعنی ایسا حج ایسا عمرہ جو اللہ کے یہاں قبول ہو، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہ حج مقبول ہوتا ہے، وہ عمرہ مقبول ہوتا ہے. حج کیا ہم نے اور عمرہ کیا، پتہ نہیں کیا کیا سب کیا، تو پھر دنیا والوں کے فہرست کے اندر وہ حج یا معتمر ہے، عمرہ کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک بھی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اور حج کرنا آسان کام ہے، عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں فوراً ہو جائے؟ کتنی مشکلات ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنا وقت اس کے پیچھے دینا پڑتا ہے، سب جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اتنی محنت کر کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے آدمی ایک عمل کرتا ہے، ہاں، اور جو ہے حج اور عمرہ کرتا ہے، وہ نفلی حج، نفلی حج، وقت اتنا ہی لگتا ہے جو فرض حج کے اندر لگتا ہے، لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد جو عمل ہوتا ہے اس کے بعد جو ثواب اللہ نے دیتا ہے، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کی طرف عظمت اور محبت کی نگاہ ڈالنے کے اوپر رکھا ہے. ذرا سوچیے، اندازہ لگائیے. مسجد میں نماز پڑھنا سب جانتے ہیں عبادت ہے، ماں کی طرف دیکھنا عبادت کون جانتا ہے؟ جانتے بھی ہیں تو اس کا خیال کس کو رہتا ہے؟ اور اس نیت سے کون ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے؟ میرے نوجوانوں، عزیزوں اور دوستو، یہ عمل بھی آج سے اپنی زندگی کے اندر داخل کر، آج طے کر لیں ہم کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو ہم تعلق کو بڑھائیں گے. دوستوں کے ساتھ اپنی جگہ پر، اور جہاں تک دوستی کا معاملہ ہے اس کو پر نظر احسانی کرنے کی ضرورت ہے. نظر احسانی یعنی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دوست کس درجے کیسے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ اور دین سے ہم کو قریب کرنے والے ہیں یا دین سے دور کرنے والے ہیں. شیطان کے بھائی تو نہیں، دین سے دور کرنے والے ہیں تو بھی سمجھیے کہ وہ یقیناً شیطان کے بھائی ہیں. ہم کو بھی شیطان کا بھائی بنا دیں گے. ایسا ان کی دوستی انسان کو جہنم رسید کرتی ہے, اس لیے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر کسی کو نیک اور اچھا دوست مل جائے وہ خوش نصیب بات نہیں ہے. دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی, آج بھی دوست اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. اسی لیے اچھی صحبت میں رہنے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہی مطلب, اسی لیے تاکہ ہمارا دین محفوظ ہو. اچھوں کے ساتھ رہیں گے, نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا دین محفوظ رہے گا, اس کے اندر خرابی نہیں آئے گی. ہمارے اندر کی خرابی دور ہو جائے گی اور دوست کی اچھائی ہمارے اندر آ جائے گی. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر جو ہے ہم اپنی جگہ پر نیک ہیں, لیکن ہمارا سرکل, فرینڈ سرکل, دوستوں کا حلقہ, یہ اچھا نہیں ہے. اس میں غلط لوگ ہیں, اس میں جو ہے بے دین لوگ ہیں. ہماری دوستی ہے تو آہستہ آہستہ یہ دوستی رنگ لائے گی, اور ہمارے اندر کی جتنی دینداری ہے اس کے بھی لالے پڑیں گی, وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اسے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے ہیں, ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں صرف تین چیزیں حاصل کرنے کی ہوں گی, تین چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے قریب جانے کی نہیں ہوگی. پہلی چیز جو ہے حلال کمائی. آج دیکھیے حلال کمائی کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہے. آج جو ہے عمومی خیال یہ ہے کہ دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے, دنیا کی خوشحالی, خوشحال زندگی. وہ خوشحالی کس طرح ہے, کس طریقے سے ہے, اس کی فکر ہونا چاہیے. اگر آج سے 30-40 سال پہلے کے لوگوں کو اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ جو ہے فاقہ برداشت کرتے, فاقہ بھوک, ایک وقت کھا رہے ہیں دوسرے طرف میں کھانے کو نہیں مل رہا ہے تو اس کو برداشت کرتے تھے, لیکن کسی بھی طرح کی غلط کمائی کو اپنے یہاں آنے نہیں دیتے تھے. اولاد کی کمائی پر نظر ہوتی تھی. اگر اپنا لڑکا مہینے میں 100 روپیہ بھیج رہا ہے, پہلے 100 روپیہ نہیں آتا تھا مہینے میں, 20 روپیہ, 25 روپیہ, 30 روپیہ, 15-20 روپے کے اندر کام چلتا تھا, پورے مہینے کا خرچ چلتا تھا. ایسے وقت میں جو ہے 10 روپیہ کسی نے بھیجا ایک مہینے میں کمائے کا, اگر کسی مہینے میں 12 روپیہ بھیجا, 2 روپیہ زیادہ بھیجا, تو ماں باپ کو فکر ہوتی تھی کہ 2 روپیہ کیسے آ گیا. جب تک اطمینان نہیں ہوتا تھا اس وقت اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. پتا نہیں کیا معاملہ ہے, باہر گیا ہے, ہمارے سامنے تھا, ہماری تربیت میں تھا, باہر گڑبڑ کہہ نہیں سکتے کیسا دوست ملا, ذہن کیا بنا, یہ روپیہ صحیح طریقے سے آیا یا غلط طریقے سے آیا. ہم کہیں گے تو اس کا ابال ہم پر بھی آئے گا نہیں. اور آج ہمارے اس دور کے ماں باپ پیسہ آنا چاہیے, کیسے آنا چاہیے, کیسے بھیجا نہیں پوچھتے, الا ماشاءاللہ ہوں گے پوچھنے والے. عام حال یہ حلال حرام کی تمیز جو اٹھ گئی ہے آج, یہ خطرے کی علامت ہے, انتہائی خطرے کی علامت ہے. حالات ایسے خراب نہیں ہوا کرتے, مصیبتیں ایسی ہی نہیں آتی, اس کے بنیادی اسباب ہوا کرتے ہیں. اصل اسباب روحانی اسباب ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر دنیاوی اسباب جمع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آدمی کے اوپر وہ حالات طاری ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے. حلال ہو آج جو ہے بہت مشکل معاملہ ہے. جو کمائی چل رہی ہے, جو کمپنیوں کے اندر ہم جو پیسہ جو ہے ڈال کے اطمینان کے ساتھ جو ہے بیٹھے بیٹھے ہر مہینے کمائی حاصل کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ کمائی حلال ہے, اطمینان ہے, یقین ہے, علماء سے معلوم کر لیا ہے؟ نہیں. سود تو سب سمجھتے ہیں حرام ہے, لیکن سود کس طریقے سے ہمارے اندر آ رہا ہے, جوا کیسے طریقے, جوا حرام جانتے ہیں لیکن ایک دو شکلوں کے اندر اس کو منحصر ہم نے سمجھا ہے. لیکن لاٹری, جوا, قمار, سود, اس طرح یہ چیزیں جو مختلف طریقوں سے جو ہے ہمارے اندر آ رہی ہیں, اور ہم کو احساس کرنی ہے کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر حرام کھا رہے ہیں. ان الذین وہ یاکلون اموال یتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو آیت یتیم کے سلسلے میں, یتیم کا مال ظلم سے زبردستی کھاتے ہیں, وہ حرام ہو گیا. تو حرام کے بارے جو اللہ تعالیٰ اسی حد تک معذور نہیں ہو, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں, اس کا احساس نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد ہی سب پتہ چلتا ہے. دنیا میں اللہ نے سب چھپا رکھا ہے, اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا بس تین چیزوں کے پر آدمی کو رہنا چاہیے, ایک حلال کمائی, اور دوسرے حلال کمائی پر رہنے میں چاہے کتنی تکلیف ہو, چاہے ظاہری اس کی کتنی ضرورتیں ادھوری رہ جائیں پوری نہ ہو, لیکن نہیں ہم کو صبر کرنا ہے, صبر کا بدلہ جنت ہے. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے, صبر اختیار کریں گے اللہ جنت ادا کریں گے. اور حلال کمائی کے ساتھ مخلص دوست, ہم سب فکر کریں ہمارے دوستوں کے اندر کون ہیں اور کون کیسے ہیں. اور تیسری بات, اور سنت, پہلی چیز رزق حلال, دوسری چیز اچھا دوست, اور تیسری چیز سنت جس پر وہ عمل کرے, بس باقی طریقے چھوڑنے کے لائق. سنت کا طریقہ عمل کے لائق ہے, یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کی اتباع نہ کرنا, سنت کی اتباع نہ کرنا گمراہی ہے, سنت کی اتباع نہ کرنا گمراہی ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکام کو خدا پاک نے اتارا, اللہ نے قرآن اتارا, اس کے اندر احکامات ہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا, اصولی چیزیں, سنتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا, قرآن پاک کی تشریح کیا, قرآن پاک کی احکامات کی تشریح کی, عمل کر کے دکھایا کہ اس کو اس طرح سے کیا جاتا ہے, وہ سنت قرار پایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتباع کرو, کیا فرمایا, میری اتباع کرو, میرے پیچھے پیچھے چلو, قسم خدا کی اگر تم میری اتباع نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اگر میری اتباع نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ بھی موجود تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہیں کہ کوئی بائبل کا انجیل کا صحیفہ لگ گیا, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کو پڑھنے لگے, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہونے لگا غصے کی وجہ سے, انہوں نے دیکھا نہیں تھا, پڑھنے میں مشغول تھے. ایسا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا دیکھتے نہیں ہوں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چہرہ اوپر کیا دیکھا تو لرز اٹھے, حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لال پیلا ہو رہا ہے, سرخ ہو رہا ہے غصے کی وجہ سے. کیوں, وہ کیا پڑھ رہے تھے, تورات کا ایک حصہ پڑھ رہے تھے. تو فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیاً, اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت زندہ ہوتے, ما وتیعہ الا اتباعی, اس طرح کے الفاظ آگے پیچھے, یعنی میری اتباع کے سوا ان کو چارہ نہ ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کی شریعت نہیں چلے گی, جیسے کہ آخر زمانے میں, وہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے, قریب ہی آنے والا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے قیامت کے قریب میں, تو اپنی شریعت نہیں چلائیں گے. امتی جس طرح ایک مسلمان امتی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی شریعت کے اوپر چلتا ہے, اسی طرح چلیں گے, اسی طرح طرح برابر کمی کیے بغیر ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. ایک مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی, اور قول سے فرما بھی دیا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کی شریعت کام نہیں دے گی. اب یہی شریعت متحرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ انسان کو نجات دینے والا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے, پیغمبر وقت جلیل القدر پیغمبر, ان کی بھی نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے, تو ہما شما دوسروں کا کیا مان. اس لیے ہم سب کو فکر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اسلام دو امور کے مجموعے کا نام ہے, حکم خداوندی اور تعلیم رسول, حکم خداوندی اور تعلیم رسول. کوئی شخص ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو جادہ حق اور طریق مستقیم سے دور ہو جائے گا. لہذا اسلامی زندگی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی سے مکمل ہوتی ہے. اسلامی کلچر سنتوں کے اوپر چلنے کا نام ہے. زندگی کے ہر شعبے اور تمام امور میں سنت کی اتباع ہدایت اور اس کے خلاف گمراہی ہے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد كله كما انت اهله، فصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفره. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا لوالدينا وأساتذتنا وأقاربنا ومشايخنا وجيراننا وأحبابنا وأصدقائنا، ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا، وأوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب والمصائب والآفات والنوازل عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم سلم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله.